الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محترم حاضرین جمعہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے یہ مہینہ مسلمانوں کے بیچ میں عام طور سے غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں اس مہینے کے اندر جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کے مقدس ساتھیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے کچھ لوگ تو کھلم کھلا برا بھلا کہتے ہیں ڈائریکٹ اور کچھ لوگ انڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں ایک مسلمان کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کو گالی دینا ان کو برا بھلا کہنا یہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے اور پھر ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں عام طور سے صحابہ کرام کے بارے میں جو زبان درازی کی جاتی ہے اس کے لیے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اہل بیت اور صحابہ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن کیسا تھا اہل بیت سے مراد کون لوگ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ وقت نہایت مختصر ہے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان پوائنٹس پر روشنی ڈالنا چاہوں تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کون ہے. سب سے پہلے صحابی کی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں, صحابی کہتے کس کو ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کو کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے, جو بتائی ہے, وہ سب سے بہترین ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں. ویسے تو علماء نے الگ الگ صحابی کی تعریف لکھی ہے, لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے صحابی کی, وہ سب سے بیسٹ ہے, سب سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وما تعالی ذلک. صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے. غور کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر. ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے. حالانکہ کچھ علماء نے صحابی کی تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو. لیکن اس تعریف پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے, جو اندھے تھے, جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. تو گویا اگر ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو, تو وہ جو اندھے صحابی ہیں ان کو ہمیں صحابہ کی لسٹ سے نکالنا پڑے گا. اس لیے یہ تعریف زیادہ بہتر ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی. اور ایمان کی حالت میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کا ایک گروہ تھا جو اللہ کے نبی سے ملاقات بھی کرتا تھا, آتا تھا جاتا تھا, لیکن اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا, لہذا وہ صحابہ کی لسٹ میں نہیں آئے. اور آخری کنڈیشن یہ لگائی گئی وَمَا تَعَلَى ذَلِكَ. اور صحابہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو. کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس آئے, ایمان لائے اور پھر بعد میں مرتد ہو گئے, مرتد ہو گئے اور ایمان پر ان کا انتقال نہیں ہو پایا, تو وہ صحابہ نہیں کہلائیں گے. صحابہ وہ کہلائیں گے, صحابی اس کو کہیں گے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے, زندگی میں ایمان, زندگی بھر ایمان پر رہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, اس کو بولتے ہیں صحابی. یہ تو ہو گئی صحابی کی تعریف. صحابہ کا مقام کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آئیے اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام کے مقام کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں. غور کیجئے گا, پوری آیت میں صحابہ کی بات چل رہی ہے اور آیت کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے نام سے ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں, جو ان کے صحابہ ہیں. اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہاں صحابہ کی پہلی کوالٹی یہ بتائی گئی کہ وہ ہر حال میں نبی کے ساتھ. کیسی کیسی پریشانیاں ہمارے نبی کے اوپر آئیں, کیسے کیسے حالات آئے, گھر گنوانا پڑا, جان گنوانی پڑی, مال گنوانا پڑا, رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا پڑا, لیکن صحابہ نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. والذین معہ, صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے, زندگی بھر ساتھ رہے, آخری سانس تک ساتھ رہے. اور ان کی دوسری کوالٹی کیا بتائی گئی؟ اشداء علی الکفار, یہ کافروں کے لیے بڑے سخت. ایسا نہیں کہ ان کا مزاج بہت سخت ہے, یہ نیچر وائز بہت سخت ہے, دل بڑا نرم ہے ان کا, لیکن ان کا دل کافروں کے لیے سخت ہو جاتا ہے, اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم دل انسان, بات بات پہ رونے لگتے ہیں. لیکن غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. بعد میں عبد الرحمن بھی اسلام لے آتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, صحابی ہو جاتے ہیں. ایک دن باپ بیٹے میں گفتگو چل رہی ہے, حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابا جان, غزوہ بدر میں کتنی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی, کتنی بار ایسا موقع آیا کہ میری تلوار آپ کی گردن کے اوپر تھی لیکن مجھے آپ کی محبت یاد آ گئی، باپ کی محبت میرے دل میں غالب آ گئی، میں نے چھوڑ دی. حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا وہ تم تھے تو تم نے چھوڑ دیا، تمہارے دل میں باپ کی محبت آئی تم نے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر ایک بار بھی تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں نے چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میری نظر میں تم اسلام کے دشمن تھے، تم میرے نبی کے دشمن تھے، تم اسلام کے خلاف لڑائی کر رہے. یہ صحابہ ہیں. اسی غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو مار ڈالا. وہ صحابی تھے، اللہ کے رسول کی طرف سے لڑ رہے تھے، باپ جو ان کے تھے جراح وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے، جنگ میں آمنے سامنے آئے، باپ کو مار ڈالا. اپنے سگے باپ کو کوئی بیٹا کیسے مار سکتا ہے؟ اس لیے مار سکتا ہے کیونکہ بیٹا اسلام پر ہے، باپ کافر، اور باپ سامنے لڑنے آیا ہے اسلام کے خلاف. مار دیا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف میں ان صحابہ کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل کی، سورہ ممتحنہ کی. کیا آیت نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او ازواجہم. یعنی ایمان والے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے سے کبھی دوستی نہیں رکھتے، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو. اسلام میں ایک ہی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، ایک سچے مسلمان کا دل اندر سے تڑپ ہوتا ہے. ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایک رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے توحید کا رشتہ. ہمارا بھائی دنیا میں کہیں بھی مارا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، کلیجہ ہمارا تڑپتا ہے، دل ہمارا دکھتا ہے. یہ وہ ایمان کی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. تو صحابہ کی یہ دوسری کوالٹی بتائی، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. علامہ اقبال نے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مول. یہ صحابہ تھے، آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں تو اتنے رحم دل تھے کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ کے انصاری اور مکہ کے مہاجرین کے بیچ میں اللہ کے نبی بھائی چارہ کرا دیتے ہیں، ایک ایک صحابی کا نام لے کر آپ بھائی چارہ کرا دیتے ہیں کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے. آج ایک مسلمان اپنے خون کے بھائی سے لڑائی کرتا ہے، ایک ایک فٹ زمین کے لیے، ایک ایک روپیے کے لیے، چند سکوں کی خاطر آج انسان اپنے خون کے رشتے کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، اپنے سگے بھائی سے لڑتا ہے. ذرا صحابہ کا ایمان دیکھو، کوئی رشتہ نہیں ہے. مکہ کے مہاجر جب مدینہ آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی مکہ کے مہاجرین کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیتے ہیں. آپ نام لے لے کر کہتے ہیں، اے فلاں انصاری تم فلاں مہاجر کے بھائی ہو، آپ نام لے لے کر بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. اور یہ جو رشتہ اللہ کے نبی قائم کرتے ہیں، اس رشتے کو صحابہ اس طریقے سے نبھاتے ہیں کہ مدینہ کے انصاری صحابہ اپنے اپنے مکانات اور پراپرٹی کو بھی آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں. اے میرے مہاجر بھائی، یہ میرا مکان ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میری دولت ہے، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں، کیونکہ تم میرے بھائی ہو. بلکہ بعض صحابہ کرام نے اپنی بیویوں تک کے بارے میں کہا کہ میری دو تین بیویاں ہیں، میں اگر تم کہو میں کسی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کرو. میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں بھائی چارہ کی ایسی مثال نہیں یہ جو صحابہ نے پیش کی. اور یہ بھی کوئی خون کا رشتہ نہیں، صرف ایمان کا رشتہ. تو رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل. تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور صحابہ کے اندر چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. کیا مطلب رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم جب بھی دیکھو گے وہ نماز کی حالت میں نظر آئیں گے. نماز سے ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, نماز نہیں چھوڑ سکتے. اور آج مسلمان نماز دنیا کے لیے نماز کو چھوڑنا اس کے لیے بڑی آسان بات ہے. اور نماز پڑھ بھی رہا ہے مسلمان, تو نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, ذہن کہیں ہے. نماز میں گھر کے خیالات آ رہے ہیں, کاروبار کا حساب جوڑا جا رہا ہے. نماز ہے ہماری, ہمارے منہ پر مار دی جائے گی ایسی نماز, ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں, ان اسوا الناس سرقتا الذی یسرق فی صلاته, سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول نماز میں چوری کرتا ہے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا, الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتا. نماز پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے جیسے معلوم ہو رہا ہے اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہے, نہ رکوع صحیح کر رہا ہے نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے. صحابہ کی نماز دیکھیے, صحابہ نماز پڑھتے تھے گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی, اتنا خشوع, اتنا خضوع, اتنا اطمینان. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری کی روایت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں یہ دوسرا موقع ہے جب اللہ کے نبی جماعت کا ٹائم ہو گیا اور آپ مدینہ کے اندر موجود نہیں. ایک موقع اور آیا تھا جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی, یہ دوسرا موقع ہے. اللہ کے نبی دو قبیلوں کے بیچ میں صلح کرانے گئے تھے, آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی, غالباً ظہر کی نماز تھی بخاری کی روایت. اذان کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال نے اذان دے دی, اقامت کا وقت آ گیا, اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں. حضرت بلال نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ آئیں نماز پڑھیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی اگر اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کسی کو سمجھتے تھے تو حضرت ابوبکر کو سمجھتے. کہا کہ اے ابوبکر آپ آئیں نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے, نماز پڑھانے کے لیے مسئلے پر آگے بڑھ گئے. نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ آ کے صف میں شامل ہوئے. اسی صف میں جو امام کے ٹھیک پیچھے تھی, اس صف میں آپ آ گئے. اب صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں یہ بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول نماز میں آ چکے ہیں, اور اس وقت انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اگر نماز کی حالت میں امام سے کچھ بھول چک ہو جائے تو سبحان اللہ کہا جائے. صحابہ کرام تالی بجا لیے, زور زور سے تالی بجانے لگے کہ ابو بکر اب تم پیچھے آ جاؤ, اللہ کے رسول آ گئے, اب ہمارے اصل امام آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں محو ہیں, نماز میں مشغول ہیں, تالیاں بج رہی پیچھے ان کو ہوش نہیں. جب تالیاں زیادہ بجنے لگی تو انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا, پتہ لگا کہ نماز کی حالت میں ضرورت پڑے تو کنکھی سے دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ نماز میں آپ دیکھتے رہیں, کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو, کوئی ضرورت ہو تو کنکھی سے نماز میں دیکھا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر نے دیکھا سب میں داہنی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے نماز ہی کی حالت میں اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاتے رہو, وہ رکے نہیں, پیچھے چلے آئے. جیسے ان کی نظر اللہ کے رسول کے اوپر پڑی فوراً پیچھے چلے آئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے باقی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے صحابہ کو سمجھایا کہ انما التصفیق للنساء, تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی وہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہ بولیں امام کو ٹوکنے کے لیے, کیونکہ ان کی آواز بھی ایک غیر محرم کی آواز بھی بغیر کسی شرعی ضرورت کے کسی مرد کے لیے سننا جائز. عورتوں کو نماز کی حالت میں بولنے کی بھی اتھارٹی نہیں ہے امام کے پیچھے. امام سے غلطی ہو جائے, تین رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھنے لگے, چار رکعت کی جگہ پانچ رکعت پڑھنے لگے, کچھ قرآن غلط پڑھ دے, تو عورتیں تالی بجائیں گی, وہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بولیں گی. آپ نے صحابہ سے کہا یہ تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے. پھر آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا, ابو بکر جب میں نے تم کو نماز میں اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو تم پیچھے کیوں آئے؟
حضرت ابو بکر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کہا کہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر کی مجال نہیں ہے, یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھیں, یہ میری مجال نہیں, میری میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ آپ موجود ہوں اور میں لوگوں کو نماز پڑھوں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی نماز کیسی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے, اور ان کی نماز دکھاوٹی نہیں, وہ اپنے تقویٰ کا اعلان نہیں کرتے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اور کوئی مقصد. تو یہ ہیں صحابہ, یہ صحابہ دین کے سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ ہے, اور خاص طور سے میں ہماری جو جماعت ہے اہل حدیث جماعت, میں اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا منہج ضرور کتاب و سنت ہے, ہم بات ضرور قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں, لیکن ہمارے منہج میں صحابہ بھی جڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں, لیکن ویسے ماننے والے جیسے صحابہ نے مانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دنیا بھر کی بدعات خرافات کرنے والے بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں, ان کی تقریر آپ بیٹھ کے سنیں, ان کے بیانات سنیں, یہ الگ بات ہے. وہ تحریف کر رہے ہیں, وہ توڑ رہے ہیں, مروڑ رہے ہیں, آیت کا مطلب کچھ بتا رہے ہیں, حدیث کا مطلب کچھ بتا رہے ہیں, لیکن دلیل وہ بھی دے رہے ہیں. تو ان کا جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی قرآن کی اس آیت سے تم نے جو مطلب لیا وہ صحابہ نے لیا. اب جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں, وقت کا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زحا میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ارے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اب اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں, میلاد کا جلسہ کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. تو دیکھنے میں دلیل بڑی وزندار معلوم ہو رہی ہے, قرآن کی آیت سے دلیل دی جا رہی ہے, لیکن اس کا ہمارے پاس ایک جواب ہے اور وہ بنیادی جواب ہے کہ میرے بھائی یہ آیت صحابہ کے سامنے بھی تو تھی, یہ آیت صحابہ کے سامنے نازل ہوئی, صحابہ بھی اس آیت کو پڑھتے تھے, انہیں اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا, تمہیں سمجھ میں آ گیا. تو صحابہ دین کے سلسلے میں معیار ہیں, وہ اسٹینڈرڈ ہیں, وہ کسوٹی. ہم دین کو قرآن اور حدیث کو پرکھیں گے صحابہ کے اوپر کہ صحابہ نے قرآن اور حدیث کا یہ مطلب لیا, جو مطلب انہوں نے لیا وہی ہم کو لینا, اس سے ہٹ کے لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تب ہدایت پاؤ گے, اپنے من کا ایمان لاؤ گے تو ہدایت نہیں پاؤ. اچھا اب چار منٹ رہ گیا, تین منٹ رہ گیا, اب ایک جو میری تقریر کا ایک پہلو ہے اہل بیت. اہل بیت کون؟ خاص طور سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھیے بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں, عظمت اہل بیت, اہل بیت کانفرنس. یہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب گھر, اہل بیت گھر والے, اہل بیت کا مطلب اللہ کے رسول کے گھر والے. اب ظاہر سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان جب اپنے گھر والوں کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیوی, اس کے بچے, یہ سب آتے ہیں لگے. اب کوئی آدمی اہل بیت سے اللہ کے رسول کی بیویوں کو نکال دے بولے وہ اہل بیت میں نہیں ہے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اہل بیت میں تو سب سے پہلے انسان جب اپنی فیملی کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں فیملی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 22 پارے میں جہاں تقریباً 5 لگاتار نبی کی بیویوں کا ذکر کیا, یا نسان نبی, یا نسان نبی, یا نسان نبی, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, 4-5 نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذیبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے نبی کی گھر والیوں
اے نبی کے گھر والو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے. آپ کبھی قرآن اٹھا کے 22 پارے کی ابتدا میں دیکھیں, وہاں پہ نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے, گھر میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے. تو نبی کی بیویوں کا 4-5 بار ذکر کرنے کے بعد اہل بیت کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالتا ہے وہ بہت بڑا مکار ہے اور وہ اہل بیت کا غلط مطلب لیتا ہے. اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غدیر خم نام کی ایک جگہ, ایک تالاب ہے جس کا نام تھا خم, غدیر خم, غدیر مانے تالاب. تو غدیر خم نام کی ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں ایک انسان ہوں, یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا, ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اللہ کا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میری روح کو لے کر چلا جائے, بہت جلد ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے, میں دنیا سے چلا جاؤں. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقْلَيْنِ, اور اے میرے صحابہ, میں دو بھاری چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ, پہلی چیز قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ, اور اس قرآن کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بات آپ نے 3 بار کی. حدیث ختم ہو گئی. اب حدیث کے راوی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زید بن ارقم, ان سے تابعی نے جو ان سے روایت کر رہے ہیں, حضرت حسین ان کا نام ہے, انہوں نے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول نے جو اہل بیت کا ذکر کیا تو اہل بیت میں اللہ کے رسول کی ازواج ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے, اہل بیت میں تو اللہ کے رسول کی ازواج ہیں ہی, لیکن اس حدیث میں اہل بیت کا مطلب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے, اللہ کے رسول کی خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. تو حضرت حسین نے, جو تابعی تھے, انہوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول کی خاندان کے یہ لوگ ہیں, حضرت علی کی اولاد, حضرت عقیل کی اولاد, حضرت جعفر کی اولاد اور حضرت عباس کی اولاد. آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, یہ 4 جو اللہ کے رسول کے پردادا تھے, حضرت ہاشم, ہاشم کی خاندان کے جو لوگ چلے آئے, جن کی نسل آگے بڑھی, یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت میں ہیں اللہ کے رسول کی بیویوں کے علاوہ, ان کے اوپر صدقہ حرام. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت ہیں اور ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا جائے, ان کے بارے میں زبان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. اسی لیے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں, اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں, تو محض ایک اسکالر کی حیثیت سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہ کریں, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہ کریں, ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. اسلامی تاریخ میں بہت فیبریکیشن ہوا ہے, بہت تحریف ہوئی ہے. اسلامی تاریخ عام طور سے بنو عباسی حکومت کے دور میں لکھی گئی, عباسی حکومت کے دور میں, اور اس دور میں بنو امیہ کے خلاف ایک عداوت کی لہر تھی. تو تاریخ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں حضرت حسین کے خلاف کوئی غلط خیال پیدا ہو, حضرت معاویہ کے خلاف کوئی غلط نظریہ آپ کے ذہن میں قائم ہو, حضرت علی کے بارے میں کچھ غلط سوچیں, تو آپ بہت خبردار رہیے. آپ ایک مسلمان ہیں اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہے, حدیث بھری ہے, اور یہ اہل بیت ہے جن کی تعریف سے پورا قرآن اور حدیث بھری ہے. اور اللہ کے واسطے کبھی بھی اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کے متعلق اپنے ذہن میں غلط خیال مت پائیں. یہ صحابہ اور اہل بیت یہ سب آپس میں نیک لوگ تھے اور آپس میں بڑی محبت رکھتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں, نواسے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور حضرت حسن کو گود میں لے لیتے ہیں, کھلانے لگتے ہیں, حضرت علی وہیں پر موجود ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ بچہ ہے تو علی کا بچہ لیکن علی سے نہیں ملتا ہے, شبیہ بن نبی, اس کا چہرہ تو نبی سے ملتا ہے, لیس بعلی, یہ علی سے نہیں ملتا.
حضرت علی دیکھ رہے ہیں, بخاری کی روایت ہے, حضرت علی دیکھ رہے ہیں, حضرت علی مسکرا رہے ہیں. یہ حضرت ابو بکر ہیں, یہ نواسے رسول ہیں حضرت حسن, آپس میں اتنی محبت ہے, نواسے رسول کو کھلا رہے ہیں, گود میں لے رہے ہیں. آج دنیا کہتی ہے ابو بکر اہل بیت کے دشمن تھے, عمر اہل بیت کے دشمن تھے, عثمان اہل بیت کے دشمن تھے. میرے بھائیو, اس سے بڑا جھوٹ کچھ دنیا میں نہیں. یہ سارے کے سارے نبی کے صحابہ ہیں, ان کے بارے میں ہم پہلے تولیں پھر بولیں, ان کے بارے میں زبان استعمال کرنے کے پہلے ہم ہزار بار سوچیں. ارے ان کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, ان صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو دیا ہے, ایک مٹھی جو اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے, اللہ کی قسم ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات بھی میرے نبی نے فرمائی, بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں زبان غلط مت استعمال کرو, میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ, احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے, تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی ایک مد جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام سے اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو محرم کا مہینہ آنے کے بعد محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کے بارے میں عوام کے اندر غلط فہمی پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ان کو بھی صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے جیسا ایمان, ان کے جیسی استقامت اور دین کے لیے قربانی دینے کا ان کے جیسا جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ.